سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 نومبر 2007، مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے متاع الغرور کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين۔ پچھلے اجتماعات جمعہ میں آپ کو یاد ہوگا جو مضمون زیر گفتگو تھا وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اللہ تعالی ہم سے کس قسم کا کردار، کس قسم کا عمل چاہتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزاریں تو کس انداز کی گزاریں۔ خاص طور پر ماہ رمضان چونکہ گزرا ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اسی کے تناظر میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اس مہینے میں تو بہت سی پابندیاں ہم دیکھتے ہیں، مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں میں بھی حاضری بڑھتی ہے، روزے رکھنے والے بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کافی اہتمام سے رکھ رہے ہیں، بہت سی باتوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں گویا تمام پابندیاں ہم سے اٹھا لی گئی۔ اس تناظر میں غور کرنا چاہیے کہ کیا کردار مطلوب ہے اللہ کو، پورا سال کس قسم کا عمل اللہ ہم سے چاہتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑی رہنمائی یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، اور جا بجا اس میں یہ رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ سورہ معارج کی چند آیات کے حوالے سے اللہ کا وہ پیغام اور وہ رہنمائی جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اتنا آسان نہیں ہے کام، پوری زندگی اللہ کی غلامی بندگی اختیار کرنا، زندگی کی ہر معاملے میں ہر گوشے میں اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اقبال نے جو کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پابندیاں ہیں۔ اسی پابندی کے حوالے سے جان لیجئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کس معنی میں؟ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان زندگی گزارتا ہے اللہ کی غلامی میں، وہ پابند ہے، نفس جو ہے وہ بھی زور لگاتا ہے کہ اس حکم کو توڑو، اس حد کو پھلانگ جاؤ، شیطان بھی جو ہے اندر وسوسے بھی پیدا کرتا ہے، اکساہٹ پیدا کرتا ہے، اور وہ اس غلط روی کے لیے، بدعملی کے لیے آپ کو عقلی دلائل بھی فراہم کرے گا، جواز بھی دے گا، وہ ساری. لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو روکے، نہیں، پابندی. رب کا حکم مقدم ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت. تو قدم قدم پر اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں میں اللہ اور رسول کے کوئی حکم کو توڑ تو نہیں رہا. جبکہ کافر جو ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، وہ من مانی زندگی گزارتا ہے. اس معنی میں جنت ہے، اس اعتبار سے جنت نہیں ہے کہ وہ جو کچھ چاہے گا اسے مل جائے گا دنیا میں، ہرگز نہیں. لیکن بے لگام ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے کرے. بابر بیش کوش یہ عالم دوبارہ نیست. اور انسان کی زندگی کے رخ کو صحیح سمت میں ڈھالنے کے لیے آخرت پر ایمان اس کی بڑی اہمیت ہے. وہ ایمان اگر کمزور پڑ جائے تو اللہ کو ماننے کے باوجود، شریعت کو سمجھنے کے باوجود، دین کے تقاضوں کو جاننے کے باوجود، پھر بھی انسان جو ہے وہ شیطان کے رستے پر چل نکلتا ہے. اس لیے کہ اگر آخرت نہیں ہے، اس پر ایمان ڈھیلا پڑ گیا کسی بھی حوالے سے. بعض اوقات تو وہ ایمان شکوک و شبہات میں بدل جاتا ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر، خدا جانے، پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، کوئی واپس تو آیا نہیں آج تک، کسی نے آ کے موت کے بعد دوبارہ اٹھ کر یہ تو خبر نہیں دی کہ ہاں یہ کچھ وہ عالم بھی ہے. آخر حضرت آدم سے لے کر اب تک 10,000 سال سے زیادہ گزر گئے، کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا. تو اب تو آرام سے گزرتی ہے، یہ شکوک و شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ اس کے اور اسباب بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان بالآخرت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے. ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یہود کے اندر اخلاقی اور عملی زوال کیوں آیا، ان میں گراوٹ کیوں آئی، جس گراوٹ کے نتیجے میں انہیں دنیا میں ذلت و مسکنت کا عذاب ان پر مسلط کیا گیا، اور یہ اس وقت مسلط کیا گیا تھا جب وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے، ان کے اندر نبی اور رسول موجود تھے. کیوں؟ مانتے تو تھے آخرت کو، لیکن ساتھ یہ عقیدہ گھڑ دیا، یہ خوش خیالی، خوش فہمی کہ سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہم تو بخشے بخشائیں. یہ تصور. اب ایمان بالآخرت جو ہے وہ غیر مؤثر ہے. جب بخشے بخشائے ہیں تو اصل مسئلہ تو وہاں کی بخشش کا تھا، وہاں کے عذاب سے بچنے کا تھا. تو جب بخشے بخشائے تو پھر نماز پڑھنا بھی اضافی نیکی قرار پائے گی، ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، بخشے بخشائے تو ہیں ہی ہم. روزہ رکھنے سے بھی درجات کی بلندی ہوگی، نہ بھی رکھیں گے تو جنت میں ہماری سیٹ ریزرو. اللہ کے احکام کو پاؤں تلے روندے، رسول کی سنت کا مذاق اڑائیں، تمسخر اڑائیں، کچھ بھی کریں، ہمارا وہ حق کوئی نہیں چھین سکتا ہم سے. یہ تصورات آ جاتے ہیں. یا یہ کہ فنا کے دامن سے وابستہ ہیں اور وہ ایسی قوت رکھتا ہے وہ ہمیں چھڑا لے گا. جب یہ ذہن میں بات آ گئی کہ فنا چھڑا لے گا، تو اب پھر انسان آزاد ہو گیا ساری پابندیوں سے. جسے پتا ہو محلے کا جو تھانے دار ہے وہ اپنا یار ہے، اب اسے کس بات کا کھٹکا. یہ ہے وہ چیزیں کہ جو ایمان بالآخرت کو غیر مؤثر بنا دیں گی. ایک اور چیز جو ایمان بالآخرت کے رستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ دنیا کی محبت ہے. اور دنیا کے اندر ایک ایسی جاذبیت ہے، کشش ہے، کہ یہ انسان کو اپنے اندر گم کر لے. اور جانتے ہوئے بھی ایمان ہے آخرت پر، لیکن ایمان کا آخرت کا تصور ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، دنیا ہی دنیا بس سامنے رہتی ہے. سورہ فاتر میں فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ جو وعدہ ہے کہ دوبارہ بھی اٹھائے جاؤ گے، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ اٹھائے گا، اس کے حضور سب کی پیشی ہونی ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سب کے سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ یہ ایسے ہی ڈراوا نہیں ہے، یہ یرکانے کے لیے کوئی بات نہیں کہہ دی ہے معاذ اللہ نے، حق، یہ سچا ہے، پکا ہے، پختہ ہے، یقینی۔ فلا تغرننکم الحیات الدنیا، تو دیکھو اب تمہیں دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، کہیں اس کے اندر گم ہو کر آخرت کے تصور کو بلا نہ دینا۔ گویا دنیا کی زندگی انسان کو ایسے دھوکے میں ڈالتی ہے کہ آخرت کا خیال ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا تمہیں وہ بڑا دھوکے باز شیطان، وہ تمہیں اس کے بارے میں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ شیطان کی بھی کوشش ہوگی کہ آخرت سے تمہارے ذہن کو ایک سائیڈ میں رکھے، جھٹک دیے، جب بھی تمہارے ذہن میں آخرت کا خیال آئے اس کی کوشش ہوگی کہ تم اس کو جھٹک دو، وہ فوراً تمہیں دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے لے آئے گا، اور خود دنیا کی زندگی ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ چنانچہ قرآن نے بھی اسے متاع الغرور کہا، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ حالانکہ غور کیجیے، ہم نے چونکہ وہ عالم آخرت دیکھا نہیں ہے، تو ہم تو سمجھتے دنیا کی زندگی ہی تو اصل حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، میں موجود ہوں، میرے مسائل، میرا دکھ، میرا الم، میری تکالیف، میرے غم، میرے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو حقیقت ہے، زمینی حقائق ہیں جسے ہم کہتے ہیں۔ ہاں، آخرت کے بارے میں ہمیں اندیشہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو، سورہ عنکبوت میں الفاظ یہ ہیں، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا لہو و لعب و ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ جو دنیا کی زندگی ہے جان لو کہ یہ محض کھیل کود ہے، تماشا ہے، تفریح ہے، اور اصل زندگی وہ تو دار آخرت، تم نے اس کو اصل سمجھا ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ کھیل کود ہے۔ کھیل کود میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک غیر حقیقی انداز ہوتا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک چور بن گیا، ایک سپاہی بن گیا، یہ ڈرامہ جو ہے یہ بھی ایک کھیل کود کی شکل ہے، کسی کو وقتی طور پر کوئی رول آپ نے الاٹ کر دیا، معین کر دیا، یہ اس وقت جو ہے یہ بادشاہ ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ وزیر ہے، اور یہ خادم ہے، یہ غلام ہے، یہ نوکر ہے، وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوا کرتا، نہ وہ حقیقی خادم ہے، تو رول ہے، ڈرامے میں ایک رول ہے، جیسے ڈرامے میں رول کی اصل حقیقت نہیں ہوتی، دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس ڈرامے کا اگر وہ اچھا ڈرامہ ہو تو تأثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس سے بہت کچھ متاثر ہو جاتا ہے، اس کے اندر گم ہو کر محسوس کرتا ہے یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں، لیکن پھر اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے بھائی، اور جو اس میں رول ادا کر رہے ہیں انہیں تو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ نہ میں بادشاہ ہوں نہ میں غلام ہوں، یہ تو ایک وقتی طور پر رول دیا گیا ہے۔ تو قرآن بار بار کہتا ہے لہو و لعب، کھیل کود، جس میں کچھ لوگوں کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو صاحب حیثیت بنایا، کس کو کم حیثیت والا بنا دیا، کچھ چیزیں ہیں جو گیون ہیں اللہ کی طرف سے، کچھ ہے کہ جو انسان اکتساب کرتا ہے، محنت کر کے حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، دین کے رستے میں آگے بڑھتا ہے، اور اس کے لیے پھر اس کی اپنی نیت کا ہونا، اس کا ارادہ ہونا، اس کے لیے اس کی کوشش کا ہونا، اگرچہ سب کے اوپر اصل سے اللہ کی توفیق کا ہونا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو گیون ہیں، ہمیں پاکستان میں پیدا کیا، اور وہ جو اقوام ہیں وہ ویسٹ میں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو رش کرتے ہیں، وہ امریکہ میں پیدا ہوئے، فلاں جرمنی میں پیدا ہوا، وہ جرمن قوم. یہ ساری چیز صورتحال گیون ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ آزمائش کے لیے رول دے دیا. امیر غریب، صاحب حیثیت کم حیثیت، اونچ نیچ، کبھی دنیا میں فراوانی ہے، خوشحالی ہے، اور کبھی تنگ دستی ہے. ان میں سے کوئی شے حقیقت نہیں ہے، ان میں سے کوئی شے عزت اور شرف کی بنیاد نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی شے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اس سے ناخوش ہے. یہ ساری صورتحال صرف آزمائش. ہاں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کی بدعمالیوں کی کچھ سزا دنیا میں دیتا ہے جگانے کے لیے، لیکن اصل میں تو دار الجزا آخرت، دنیا نہیں. دنیا دار العمل اور دار الامتحان. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا تو کھیل کود ہے، اصل زندگی دار آخرت. جب تک یہ تصور صحیح نہیں ہوگا، ہمارا عمل صحیح پٹری پر نہیں آئے گا. ہم جب تک اس دنیا کو حقیقی سمجھتے رہے، اس کا نفع نقصان حقیقی ہے، اس کی کامیابی ناکامی حقیقی ہے، اس میں اونچ نیچ جو ہے وہ حقیقی ہے، تو ہم پھر غافل ہیں. ایمان لانے کے باوجود محجوب ہیں، غافل ہیں. ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں. اس سے آگے بڑھ کر جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وہ متاع الغرور کا ہے. نہ صرف یہ کہ دنیا کھیل کود ہے، بلکہ یہ دھوکے کا سامان ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فرمان ہے اس کا جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے. اور کیا ہے یہ دنیا بھی آپ ذرا غور کریں، اسی کے اوپر اپنی توجہ کو مرتکز کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور صناعی دم رہ جاتا ہے انسان. پھر اس میں جو ورائٹی ہے، بوک المونی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، مخلوقات ہوں، کبھی سمندری مخلوقات کو جا کر دیکھیے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، پھل اور میوے. لیکن وہی خالق، وہی سانے، وہ کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اصل نہیں ہے، اصل تو وہاں ہے. چنانچہ سورہ حدید میں اس مضمون کو بہت ہی اہتمام سے بیان کیا کہ دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھو کہ وہ ہے کیا. جیسے میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں یہ بات تو کئی جگہ آئی کہ دنیا کھیل کود ہے، لہو و لعب، یا لعب و لہو. سورہ حدید میں پانچ الفاظ آئے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے، بس کھیل کود، لعب. لعب کہتے ہیں کھیل، جو گیمز آپ کہتے ہیں، بچوں کا کھیل بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملعب، کھیل کے میدان کو کہتے ہیں. تو دنیا جو ہے وہ کھیل ہے، گیمز کا نام ہے. اور یہ اصل میں جو پانچ الفاظ آئے ہیں، ان کو غور کریں گے آپ تو انسانی زندگی کے پانچ ادوار کا ذکر ہے. ایک عام انسان کو دیکھیں تو یہاں پر دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، ایمان کی دولت ہاتھ آ گئی، حقیقت منکشف ہو گئی تو الگ بات ہے، اس نے جان لیا دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اصل منزل آخرت ہے، وہ الگ ایشو ہے. عام طور پر دنیا کی زندگی میں ہر انسان پر یہ پانچ مراحل گزرتے ہیں. پہلا مرحلہ لعب، بچپن، وہ معصومیت کا زمانہ. آپ دیکھیں گے جب بچے دو تین اکٹھے ہوں گے، کھیل کود مسلسل بغیر کسی وقفے کے، ایک کھیل وہ ختم ہوا، دوسرا، دوسرا، تیسرا، ان کی زندگی کا عنوان ہی کھیل ہے. ان کے لیے زندگی بامعنی تبھی ہے جب وہ کھیل رہے ہیں. اور اگر آپ نے انہیں بٹھا دیا پڑھنے کے لیے تو وہ ان کے لیے قید بامشقت. ان کے نزدیک والدین بھی ظالم، استاد بھی ظالم جو پکڑ کے زبردستی پڑھا رہا ہے. لیکن بڑے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اس وقت اس عمر میں ہے کہ یہ بات سمجھے گا نہیں، اسے بس زبردستی پڑھانا پڑے گا، پابندی لگانی پڑے گی. بہرحال اس کے نزدیک بہترین اوقات وہ ہیں حاصل زندگی جو کھیل میں بسن. وہ لہون، تھوڑا سا ذرا اوپر. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانی یا اس سے کچھ پہلے کا ٹین ایج، یہ ذرا خطرناک عمر بھی ہوتی ہے. اس میں اس کھیل کے اندر تفریح اور کچھ آوارگی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. اب وہ معصوم کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لذت پسند بھی شامل ہو جائے گی. اب وہ فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، عشقیہ گانے جو ہیں وہ گنگنائے جا رہے ہیں، ان کی طرف توجہ ہو رہی، موسیقی کی طرف توجہ ہے، ناولز پڑھے جا رہے ہیں. یہ اب ہے تو وہی کھیل ہی کی ایک شکل، لیکن اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا اور وہ آوارگی کا ایلیمنٹ. یہ ایک یونیورسل حقیقت ہے جو اللہ نے بیان کی. انسان کسی جگہ پر بھی ہو، وہ افریقہ کا ہو، وہ آسٹریلیا کا ہو، وہ ایشیا کا ہو، وہ لیٹن امریکہ کا ہو، جب عمر کے اس سٹیج میں ہوگا تو وہی جذبات اس کے اوپر غالب ہوں گے. نفسیاتی اعتبار سے لازماً یہ مرحلہ اس کی زندگی میں آئے گا. وزینتن، اس کے ساتھ ہی ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے، جوانی کا دور، زیب و زینت کا خاص خیال، لباس وضع قطع فیشن کے مطابق. اس وقت فیشن کون سا ہے، ہیئر سٹائل کون سا ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے، یہ ساری چیزیں، ان میں دلچسپی اور اس کے مطابق اپنی وضع قطع کا خیال. دیکھیے بچپن میں بچے کو کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کی ماں اسے پکڑتی ہے کہ اتنے گندے کپڑے ہو گئے، ہاتھ منہ گندا ہے، اسے دھلایا جا رہا. لیکن اب یہ ایک سٹیج آئی کہ انسان کو خود بہت زیادہ خیال، دن کا بہت سا حصہ جو ہے وہ آئینے کے سامنے گزر رہا ہے. یہ زینت کا دور بھی ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب اس کے بعد ایک اور سٹیج قرآن نے بیان کی، آپس میں ایک دوسرے پر فخر، جسے ایڈلر نے کہا ہے کہ حب تفوق انسان کے اندر ہے، دوسروں سے غالب ہونا، برتر ہونا، کسی حیثیت سے ایک برتری. اس میں مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں کہ جو بھی میرا جو فن ہے اس کے اندر میں شائن کروں، ایکسل کروں، نمایاں پوزیشن حاصل کروں، نمایاں مقام حاصل کروں. اور اسی کی وہ شکل ہوتی ہے کہ اب انسان کہتا ہے کہ کاؤنسلرشپ بہرحال یہ تو مل جانی چاہیے، پروونشل اسمبلی کی سیٹ حاصل ہو جائے، اس کے لیے بھی وہ دن رات ایک کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے، نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے حصول کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ وہی جذبہ ہے، حب تفوق، میری ایک پہچان ہو، شناخت ہو، دوسروں سے میں کسی نہ کسی اعتبار سے بلندتر اور برتر نظر آؤں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب آپ دیکھیں گے کہ 35-40 سال کی عمر میں اب انسان کی توجہ ادھر ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو کسی مسجد کمیٹی کا صدر ہی بن جاؤں. یہ ہے ایک نفسیاتی مرحلہ. اور پانچواں فرمایا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد کی بہتات کی طلب، زیادہ سے زیادہ آ جائے. اب اس عمر میں بڑے میاں کو فکر یہ ہے کہ بچوں نے کاروبار ٹھیک طرح سنبھالا یا نہیں سنبھالا. فیکٹریاں اگر دو ہیں تو دو سے چار ہونی چاہیے تھی، اب تک کیوں نہیں ہو سکی؟ جائیداد اس سے زیادہ کیوں نہیں بڑھی؟ اس دور میں اولاد کی طلب بھی اصل میں اس کا بھی ایک خاص محل و مقام تھا. قبیلے میں وہی شخص جو ہے وہ زیادہ باحثیت شمار ہوتا تھا جس کی بیٹے زیادہ ہوں، اولاد زیادہ ہوں. آج کل وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب تو تصور یہ ہے کہ دو ہی اچھے ہیں. اگرچہ یہ تصور پھیلایا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، عملاً اس کو اختیار کیا گیا یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن مال کی بہتات، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طلب ختم نہیں ہوتی، حرص کی آگ. بنی آدم کے پاس اگر دو وادی سونے کی ہوں، بھری ہوئی وادیاں، تب بھی وہ چاہے گا کہ مجھے ایک اور بھی مل جائے، قناعت نہیں کرے گا. یہ بات شاید ہمیں سمجھ میں نہ آتی، لیکن اب سمجھ میں آتی ہے کہ دس ملے ہیں لیکن پھر بھی بڑے میاں کہہ رہے کہ اور ہونی چاہیے، اضافہ کیوں نہیں ہو رہا ملوں میں؟ فکر اصل میں اس کی، بلازے اتنے تو ہیں لیکن اب اس کے اندر پچھلے دو سال سے کوئی اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ اور انسان کی اس حرص کی آگ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک چیز بجھا سکتی ہے، اور وہ ہے قبر کی مٹی. پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کیے رکھا، اور وہ غفلت اس درجے کی تھی کہ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. یہ زندگی کی کسی سٹیج پر ختم نہیں ہوتی. یہ ہے انسان کے اندر جو رجحانات ہیں اور نفسیاتی اعتبار سے جن ادوار سے گزرتا ہے. لیکن الا المتقین، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے جگری دوست جو ہیں، جو آپس میں بڑے جن کا یارانہ ہے، وہ سب کے سب آخرت میں میدان حشر میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، ہاں سوائے متقین. جس پر حقیقت منکشف ہو جائے دنیا کی زندگی ہے کیا، اور اصل میری منزل آخرت ہے، اور میں غلام ہوں، بندہ ہوں، میرا آقا ہے، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، مجھے اس کے حکم پر چلنا ہے یہاں، اور مجھے یہاں امتحاناً رکھا گیا ہے. اب اس کا معاملہ مختلف ہوگا، وہ اپنی ان کمزوریوں پر قابو پائے گا، اور اسی قادر اس کو ملے گا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت میں جو بالا خانے عطا ہوں گے اس صبر کی وجہ سے، اس نے اپنے آپ کو لگام دیے رکھی، تھاما. تو یہ قرآن مجید کا ایک بہت ہی نادر مقام ہے کہ پانچ مختلف ادوار دنیا کی زندگی کے بیان ہوئے. آگے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ مثال ہے بارش کی، اس بارش کے نتیجے میں جب فصل اپجتی ہے تو وہ جو کسانوں کے دل کو لبھاتی ہے. اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہی فصل جو ہے وہ اپنے ہیجان کو پہنچتی ہے، اور پھر فتراہ مصفرن، اور پھر زوال شروع ہوتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہونا شروع ہو گئی. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ بالکل چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے. یہ مثال کس بات کی؟ دنیا کی زندگی کے لیے مثال دی ہے قرآن نے. اس کو سمجھیے کہ اس کا کیا ہے مانوی ربط. بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشی منائی جاتی ہے، پھر وہ بچہ اپنے انہی پانچ ادوار سے ہو کر گزرتا ہے، ہیجان کو بھی پہنچتا ہے، پورے شباب کو بھی پہنچتا ہے، پھر اس پر زوال آتا ہے، ادھیڑ عمر سے گزرتا ہے، پھر بڑھاپا، اور بالآخر پیوند خاک ہو جاتا ہے. اپنی عمر پوری کی، اسی زمین سے نکلا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جیسے اس میں سے فصل اگ رہی ہے، اس زمین ہی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹا دیں گے. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی میں سے دوبارہ نکال کھڑا کریں گے. فصل کا معاملہ یہ ہے، گندم کی فصل ہے وہ 6 مہینے کی فصل، لیکن اس پر بھی کچھ ادوار آتے ہیں، وہ اپجتی ہے، فصل جو ہے اس نے سب نکالا ہے، کل تک وہ کھیت ویران تھا، اب وہاں پر زندگی ہے، اور وہ اپنے مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے 3rd-4th مہینے جو ہے وہ پورے سرسبز و شاداب ہے، فصل لہلہا رہی ہے، کسان کا دل باغ باغ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر اناج آتا ہے اور پھر وہ پیلا ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر جو ہے فصل کاٹ دی جاتی ہے، اور وہ چورا چورا ہو کر گندم آپ نے لے لیا اور بھوسا اڑ رہا ہے اور باقی سب ختم ہوئی، پیوند خاک ہو گئی، 6 مہینے کے بعد وہاں پھر وہی نقشہ ہے، خاک اڑ رہی ہے۔ انسانی زندگی کے بھی یہ سائیکل ہے، لیکن یہ ذرا 60-70 سال کی بات ہے، اور ایک تھوڑا سا فرق اور ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجیے کہ 60-70 سال کے بعد جو انسان اس زمین سے اٹھتا ہے اور پیوند خاک ہوتا ہے، تو فصل تو ساری ایک دم کٹ جاتی ہے کھیت کی، یہاں یہ ہے کہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، بس اتنا سا فرق۔ ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی انسانی فصلیں اس دنیا میں آئیں اور کٹ کر پیوند خاک ہو گئی ہیں، حساب لگائیے، آج سے 60-70 سال پہلے جو لوگ جوان تھے وہ اب کہاں ہیں؟ قیام پاکستان کے وقت جو جوان تھے وہ کہاں ہیں؟ ڈھونڈیا بنے، وہ ساری فصل کہاں ہے؟ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں 25-30 سال کے بعد کہاں ہوں گے؟ یہ فصل اٹھ چکی ہوگی، کوئی اور فصل ہوگی یہاں۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ کوانٹیٹیٹو فرق ہے، کمیت کا فرق ہے، باقی تو مثال بیان نہیں اسی فصل کی ہے، نباتاتی فصل، وہ سائیکل چل رہا ہے 6 مہینے 1 سال کی فصل ہے، یہاں بھی وہی سائیکل چل رہا ہے، ہاں اس کی ڈیوریشن زیادہ ہے، کوالیٹیٹو فرق نہیں ہے، کوانٹیٹیٹو، نوعیت وہی۔ تو کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، یہ ہے دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت، لیکن جتنا وقت ہم یہاں پر ہوتے ہیں ہم اسی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، لاکھ سمجھایا جائے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، ہمارے نزدیک مقدم قابل ترجیح سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی دنیا کی زندگی۔ نچ اگلے الفاظ پڑھ لیجیے، وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اب یہاں پر جب پیوند خاک ہوں گے تو دوبارہ اٹھیں گے میدان حشر میں، اس دنیا میں دوبارہ موقع کسی کو نہیں ملے گا، اپنا وقت پورا کیا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص ابھی عمر پوری کر کے جائے، یہ بھی ایک فرق، کسی بھی وقت کسی معلوم ہوگا کہ کسی کا وقت ختم ہو گیا۔ اور جب دوسرا عالم ہے، وہ آخرت جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اصل زندگی تو وہ ہے، وہاں دو ہی طرح کے انجام ہیں اور وہ انتہا پر ہیں، وفی الآخرت عذاب شدید، انتہائی سخت عذاب، ومغفرت من اللہ ورضوان، اور یا دوسرا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا اور اس کی جانب سے انعامات اور تحفے اور تحائف۔ ایکسٹریم، دو ایکسٹریمز، دنیا میں تو یہ ہے کہ بہرحال مختلف لوگوں نے زندگی گزاری، کسی نے اچھی کسی نے بری، پورا وقت کر کے جو ہے یہاں سے چلے گئے، خوشی غمی آتی رہتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا ہی کیا انسان کو مشقت میں، کسی نہ کسی درجے کی تکلیف، کوئی مسائل، وہ تو ہر شخص کو رہیں گے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ بل گیٹ جو ہے وہ بڑے چین اور آرام کی زندگی گزار رہا ہے تو اس سے جا کے پوچھئے، جنہیں دنیا میں زیادہ اونچا مقام ملتا ہے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، ٹرینکولائزر پر گزارا کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہے، یہاں کسی کے لیے الام کم ہے، کسی کے لیے زیادہ ہے مشکلات مصائب، وہاں تو دو انجام ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ عذاب شدید جس کا عنوان جہنم ہے، اور جہنم کا نقشہ بھی قرآن بار بار کھینچتا ہے، اور جس انداز میں کھینچتا ہے پھر ہم شاید سمجھتے ہیں کہ شاید لفاظی ہے، معاذ اللہ. کلما نضجت جلودها بدلناهم جلودا غيرها، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. اس آگ کے جھلسانے سے جب بھی ان کی جلدیں جو ہیں وہ جھلس کے کوئلہ بنیں گی، انہیں دوبارہ نئی جلدیں عطا کر دی جائیں گی. لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کی اس کی سختی جو ہے جلن اس کو مسلسل برداشت کرے. اور یہ آگ کا عذاب وہ ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ انسان دنیا میں بھی مختلف انداز سے، کسی کی انگلی جل گئی، کسی کا بازو جل گیا، کوئی کسی اور انداز سے ہوا، لیکن وہ جو تکلیف ہے اس کی کہ چند سیکنڈ کے لیے ہم اپنی انگلی کو آگ کے اندر نہیں رکھ سکتے، اور وہ ہمیشہ کی جہنم، اور اس کے اندر ولا یخفف عنہم، نہ کوئی تخفیف ہوگی، نہ شدت میں کبھی ہوگی، ولا ہم ينظرون، کوئی مہلت نہیں ہوگی، کوئی ہالیڈے کا تصور نہیں ہے وہاں کہ ایک دن چھٹی ہے عذاب کی. کانسٹنٹ. اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا آخرت، اور دنیا میں تم جو کچھ بھی کر لو گے کیا حاصل کر لو گے، اور جو حاصل کر لو گے اس سے خود اس کی کتنا استفادہ کر لو گے. انتہائی محدود، انتہائی محدود، سو طرح کی لمیٹیشن ہیں. انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، آپ اتنا ہی کھا سکیں گے، اگر پیٹ بھر گیا تو وہ کھانا زہر لگ رہا ہے. اور پھر جو لوگ جنہیں زیادہ ملتا ہے انہیں معلوم ہے آپ کو کہ سو طرح کے پرابلمس ہیں، کوئی ڈائبیٹک ہے، کوئی ہائپر ٹینشن کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، فلاں کی پابندی ہے، فلاں لمیٹیشن ہے. چنانچہ اگلے الفاظ پڑھیے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ بات سمجھ لو، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. ایک تو بالکل عارضی ہے، فصلوں کا سائیکل ہے 6 مہینے کا، یہ کچھ سالوں کا سائیکل ہے، اس کے بعد تو گئے یہاں سے، آج تک کوئی لوٹ کر آیا. سب سے بڑی حقیقت دنیا کی یہ ہے کہ موت آنی ہے ایک وقت، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس دنیا میں خود مختار نہیں ہیں. عثمانی میں ہمیں اختیار تھوڑا سا دیا گیا، اما شاکرا و اما کفورا. ہم کسی اور کے پابند ہیں، کسی اور کے اختیار کے اندر جکڑے ہوئے. کوشش کر کے دیکھ لو، موت کو ٹال کے دکھاؤ. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ دبوچے گی، چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو کر بیٹھ جاؤ. سورہ واقعہ میں بڑے خوبصورت انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. جب وہ جان حلق تک پہنچتی ہے، نزع کا عالم طاری ہے، عزیز و اقارب پاس کھڑے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب بس چند لبوں کا مہمان. وانتم حینئذ تنظرون، تم کھڑے ہو، دیکھ رہے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم، اس وقت تمہارے مقابلے میں ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ کا حکم پہنچا ہوا ہے، فرشتہ اپنا کام کر رہا ہے. ولیکن لا تبصرون، لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. یہ فیصلہ تو اصل میں اللہ کا ہے جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور تم بے بس. فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم جیسے سمجھتے ہو کہ ہم خود مختار ہیں، کسی اللہ کی حکومت کے اندر نہیں ہے، کسی قانون کے پابند نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا لو پھر اسے، اپنے اس عزیز کو، رشتہ دار کو واپس لے آؤ، اس کو دنیا میں واپس لا سکو تو لاؤ، اگر سچے ہو کر کے دکھاؤ. تو موت تو اٹل حقیقت, یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے, یہ بات تو اللہ کی طے شدہ ہے. تو وہ بات بھی طے شدہ ہے کہ دوبارہ بھی اٹھائے جاؤ اور اصل زندگی وہ ہوگی. لہذا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. پہچان لو کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے, یہاں کی رنگینی یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے بچہ ہے اور وہ کھیل کود میں لگا ہوا ہے اور والدین جو ہیں وہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ وقت ہے, کچھ پڑھ لو, توجہ کر لو, تو تمہارا مستقبل سنور جائے گا. تم اس وقت یہ چند گولیوں کے پیچھے پھر رہے ہو, یا ذرا محنت کرو گے اور آگے بڑھو گے تو تمہارا سب کچھ تمہارا ہی ہوگا. یہ اس گیند کے لیے ہلکان ہو رہے ہو اور اس چاکلیٹ کے لیے جو ہے وہ تم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو, نہ سمجھیے. اصل کیریئر پڑا ہوا ہے, مستقبل ہے, تم نے زندگی گزارنی ہے, تم ایسے مقام پر پہنچو کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہو. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں بچہ نہ سمجھے, اسی طرح اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اصل زندگی جو ہے اس کی خاطر ہم چند سالہ زندگی اس میں تو کوشش کریں کہ یہاں کی تعیشات عیش آرام ہمیں مل جائے اور ابدی زندگی کو ہم غارت کر دیں اپنے ہاتھوں, اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں, اس سے بڑی ناسمجھی کوئی نہیں, اس سے بڑی کوتاہ نظری کوئی نہیں. تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ تو اصل میں وہ رنگینیاں ہیں, یہ وہ چاکلیٹ وغیرہ اور یہ وہ جس میں ادھر جاتے ہو تم, اور دنیا تمہیں جو ہے اپنے جال میں الجھا لیتی ہے. یہ دنیا ہے ہی دھوکے کا سامان. قرآن تمہیں جگا رہا ہے, اپنے اصل مستقبل کو دیکھ, وہ اصل زندگی کو سمجھو, اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو, یہ دھوکا ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم. ہاں اس دنیا کی ایک اہمیت بہت ہے, یہی محنت کرو گے تو تمہاری وہ آخرت سمرے گی, وہ ابدی زندگی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی, بہت قیمتی, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس اعتبار سے. تو یہاں پر بھاگو اور دوڑو, ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو, آگے نکلو, کس کام کے لیے؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وہ کام کرو جس سے رب تمہارا راضی ہو اور تمہاری خطاؤں کو بخشے. وہ جنت عرضھا کعرض السماء والارض, اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا طول و عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگا. باقی انسان چاہتا ہے بہتر مستقبل, یہ وہ ایک فطری خواہش ہے جو انسان میں اللہ نے رکھی ہے. اپنے اصل مستقبل کو پہچانو, اور یہاں پر تم ہلکان ہوتے ہو 10 مرلے کے مکان کے لیے, اور بعض اوقات ایک انسان اپنی ساری پونجی لگا کر سو اور قرض کے بندھن میں جکڑا جا رہا ہے دن رات ایک کر کے, اور 10 مرلے کا مکان جب اسے ملتا ہے تو اس کے اندر رہنا اسے نصیب ہی نہیں ہوتا. یہی وقت, یہ مختصر سا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں, بندگی میں, اس کی وفاداری میں گزارو تو تمہارے لیے وہ کچھ ہے, وہ جنت جس کا طول و عرض جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ہمیں بہت پرکشش انداز میں بتایا جاتا ہے فارم ہاؤس جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا آپ اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتے. 8 کنال, 10 کنال, 2 ایکڑ, 3 ایکڑ, اس کے لیے نئے سے نئی جو ہے وہ اسکیمز آ رہی ہیں بڑے پرکشش انداز میں. یہ زندگی کا حاصل تو یہ ہے, وہ کتنا بھی ہے, وہ 4 ایکڑ ہے, 6 ایکڑ ہے, 50 ایکڑ ہے, اس تھوڑی سی وقت میں وہ محنت کرو اللہ کے لیے تو اس جنت کا طول و عرض تو آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, اور وہ نعمتیں جو ہیں وہ خیر و ابقا, دنیا کی نعمتوں سے کوالیٹیٹیولی بھی لاکھوں کروڑوں اربوں گنا بہتر ہیں, اور پھر یہ کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. تو اس وقت کو اس کام میں لگاؤ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور اس کو حاصل کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا ہے، بڑے اہتمام سے تیار کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر واقعی ایمان لانے والے ہیں. دیکھیے ایمان تو ہم بھی لائے ہوئے ہیں، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں، بس یہ دیکھ لیں. ان عملی تقاضوں کو پورا کرو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی تمہارے لیے یہ زینت وغیرہ سب کچھ رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا، اس میں سے اپنا حق وصول کرنا، کوئی نہیں روکتا. لیکن وہ ابدی کامیابی، جو اصل کامیابی، جو اصل مستقبل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص اس بات کو دیکھے، جائزہ لے، غور کرے، رات کو لیٹنے سے پہلے سوچے کہ میں نے اپنے کل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. یہ ہے نقطہ نظر کی تبدیلی اور یہ قرآن کا پیغام. جب آخرت کو اصل منزل بناؤ گے اور دنیا کو اس کے اصل مقام پر رکھو گے تبھی تمہارا قبلہ درست ہوگا اور صحیح رخ پر آگے بڑھ سکو. باقی اس میں ایک سوال اور ہوتا ہے کہ اگرچہ وقت ختم ہو گیا، میں چند جملوں میں بات ختم کروں گا، کہ آخرت کو مطلوب و مقصود بنا لیں تو دنیا میں تو رہ گئے ہم بہت پیچھے، پھر اور دوسرے لوگ آگے نکل جائیں گے جیسے کہ نکلے ہوئے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجیے، اللہ کا وعدہ مسلمانوں سے یہ ہے کہ تم ایمان کے عملی تقاضوں کو تم پورا کرو، دنیا میں غلبہ اور اقتدار اور سربلندی اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور وہ ہم کر نہیں رہے. اور یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا کہ اگر ان عملی تقاضوں سے ہم کوتاہی کریں، بے وفائی اور غداری کریں دین سے اور دین کے عملی تقاضوں سے، تو پھر دنیا میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، پھر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور بے بسی اور لاچاری، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں مسلمان قوم پر مسلط کر دی جاتی، اور اسی عذاب سے اس وقت ہم دوچار. راستہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا ہے. ہاں ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں دنیا عارضی ہے، دار الامتحان ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، لیکن ہمارا عمل ہمارے اس زبانی دعوے کی تصدیق اور توثیق نہیں کرتا. ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں تو انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں ہی اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے. تاہم اصل شے وہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل کامیابی ہے جسے قرآن نے ذالک الفوز العظیم قرار دیا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہمکنار کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.